نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کی. اس آیۃ کریمہ میں آج خاص طور پہ ایک ایسے نقطے کا اور اعتقادی اور فقہی مسئلے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں انہیں اعتبار سے کچھ مغالطے پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے شرعی مسائل متعلق ہو جاتے ہیں. لہذا اس میں کلیئر ہونا اور اپنی فہم کو اور اعتقاد کو اور فکر کو التباس سے، کنفیوژن سے پاک کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا. سب سے پہلا ایک لفظ استعمال ہوا انما، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ. ان حکم حرمت شروع کرنے سے پہلے کہ کیا کیا چیز حرام ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک نے کلمہ انما کا استعمال فرمایا. اس کو عربی لغت میں اور عربی بلاغت میں اور عربک لٹریچر میں اور گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں. حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کنفائن کر دینا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفائن کر دینا کہ وہ چیز صرف اس طرح اسی کے اندر ہے، اس کا اطلاق ہر چیز پر نہیں ہے. یہاں حرمت کا بیان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ معنی نہیں ہوگا کہ اس نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت وغیرہ حرام کیے ہیں، یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ معنی ہوگا اس نے تم پر صرف، انما کا معنی کیا آئے گا، صرف فقط محض، جس کو ہم انگلش میں اونلی کہتے ہیں، کہ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت، وما اہل بہ غیر اللہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اللہ نے تم پر صرف یہ چیزیں حرام فرمائی. اب اسی طرح قرآن مجید میں اور آیات بھی ہیں جو اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں، اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتربیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ایک لسٹ، اس سے بڑی لسٹ دے دی. مگر حرف کلمہ انما سے جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے ایک بات بالاشارہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز شریعت میں حرام ہوتی ہے، قرآن اور حدیث یا شریعت کے احکام ان کو اسپیسیفکلی کنفائن کر دیتے ہیں، ان کو کیٹیگوریکلی متعین، مقرر اور بیان کر دیتے ہیں. جو حرام ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو جس کو حرام کی لسٹ میں یا حرام کے زمرے میں بیان نہ کیا گیا ہو، وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مقام پر سارے حرام بیان کر دیے جائیں، وہ 10, 20, 50, 100 مقامات ہو سکتے. کچھ یہاں بیان کر دیے، کچھ کسی اور موقع پر آئے تھے کریمہ اتنی زمرے بیان کر دیے، کچھ پھر اور موقع پر آئے تھے کریمہ آئی، کچھ محرمات کا ذکر اور حرام چیزوں کا وہاں کر دیا، کچھ کا حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. الغرض قرآن اور حدیث ہی کو حق ہے کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کا رسول, کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے شارع بنایا ہے. صرف شارع نہیں, یعنی صرف شرع کرنے والا, تشریح کرنے والا, اللہ کے احکام یا قرآن احکام کو صرف انٹرپریٹ اور ایکسپلین کرنے والا نہیں بنایا, بلکہ خود احکام شریعت کو وضع کرنے والا, احکام شریعت کو تشکیل فرمانے والا, احکام شریعت حلال حلال و حرام کو وضع کرنے والا بنایا ہے. تو حضور اسلام کی حیثیت ماز انٹرپریٹر کی نہیں بلکہ لیجسلیٹر کی ہے, لا گیور کی ہے. قرآن مجید میں سورہ آراف میں بیان کیا گیا, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ جو چیزیں نیک ہی بھلائی کی ہیں یہ رسول ان کا حکم دیتا ہے, اور جو برائی کی چیزیں ہیں ان سے منع فرماتا ہے. یہ جو حیثیت ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے منع فرمانا, اس میں انٹرپریٹر ہونا اور کمیونیکیٹر ہونا, بیان کرنے والا ہونا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ رسول تمہارے لیے حلال کر دیتا ہے, اور جو ناپاک چیزیں ہیں یہ رسول تمہارے لیے حرام کر دیتا ہے. تو یہاں حضرت رسول کو حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا, یہ دونوں افعال کا فاعل بھی حضور کو بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا حضور علیہ السلام محلل بھی ہیں اور محرم بھی ہیں, تو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں. تو آپ کا حلال کرنا اللہ کا حلال کرنا ہے, اور آپ کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا ہے. یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی. پھر اصل نقطے کی طرف آتے ہیں. میں یہ واضح کر رہا تھا, ان نماز سے جو ڈیرائیو کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بس وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کو ہم نے حرام کر دیا ہے. انما کا اشارہ کیا ہے؟ بس صرف وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں شریعت میں, اور فقط وہی چیزیں اور محض وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کو اللہ حرام ڈکلیئر کرتا ہے, یا اللہ کا رسول حرام ڈکلیئر کرتا ہے. سنو گو, تم اگر یہ جاننا چاہو کہ کیا کیا چیز شریعت میں ممنوع ہے, تو قرآن و حدیث اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام میں دیکھا کرو جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا, اور وہ چیزیں حرام کی لسٹ میں آ گئیں. فقط وہی حرام ہیں بس جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا, ساری دنیا قیامت تک مل کر بھی ان کو حرام قرار نہیں دے سکتی. یہ بہت بڑا اصول شرع واضح ہو گیا. اب اس کی ریلیونس کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کا ریلیونس, اس کی سگنیفیکینس, اس کی اہمیت, عملی اہمیت ہماری زندگی میں اس مسئلے کی کیا ہے. بہت بڑی عملی اہمیت ہے, اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے ہمارے ہاں دین کو تنگ کرنا اور دین کو ڈراؤنا, دین کو ڈراؤنا بنا کے پیش کرنا, اور بڑا سختی والا دین بنا کے پیش کرنا جس سے امت اور نسلیں بھاگ جائیں. یہ سمجھے کہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. یعنی حرام حرام ڈکلیئر کرنے کا شوق بعض لوگوں کے علم میں پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ بنیاد غلط ہوتی ہے. بنیاد یہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو کوئی کام کریں اور اگر آپ اس کو حلال یا مباح یا جائز جانیں, تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے, اس کا کہیں قرآن و حدیث میں ذکر نہیں آیا, نہ اللہ نے یہ حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا, نہ اس کا حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, لہذا یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں, کیوں حرام ہے اس کا ذکر حدیث میں نہیں, کیوں حرام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا, یہ تابعین نے نہیں کیا, اس لیے حرام ہے. یہ سارا کا سارا تصور سرے سے بے بنیاد, غلط اور من غلط. اس تصور کی کوئی بنیاد قرآن اور حدیث اور شریعت میں نہیں. یہ غلط فہمی ہے. وہی ایک جملہ میں نے پچھلے دو درسوں میں بولا, مس انٹرپریٹیشن, مس اپلیکیشن, تصورات کو, صحیح تصورات کو غلط جگہ ٹھونس دینا, غلط اپلائی کر دینے سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ شریعت میں کیا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا مباح ہے, اسے تلاش ہی نہیں کرتے اس کو کہ کیا, کہ تب جائز مانیں گے اگر قرآن میں ذکر ہو. نہیں, شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے, اسلامی شریعت کا یہ اصول ہی نہیں. کہ کسی کام کو تب جائز مانیں گے اگر اس کے جواز کی کوئی دلیل حدیث میں ہو، یہ حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو، یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو تو پھر جائز مانیں گے، اگر ان سے ثابت نہ ہو تو پھر جائز نہیں مانیں گے. یہ تصور ہی نہیں ہے احکام شریعت کا، بلکہ احکام شریعت کا تصور اس کے برعکس ہے. برعکس کیا ہے؟ کہ حرام صرف اس چیز کو جانیں گے جس کو قرآن و حدیث نے حرام ڈکلیئر کر دیا ہوگا، اور جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا حرام تو حرام کی لسٹ لے لیں گے قرآن سے بھی حدیث سے بھی. تو جن جن کو انما حرم علیکم، یہ ہے کلمہ حصر کا علمی فائدہ کہ بس یہی کچھ حرام ہے، لسٹ لے لیں گے قرآن سے اور حدیث سے، اور قرآن اور حدیث نے جس جس چیز کو، جس جس شے کو، جس جس عمل کو حرام ڈکلیئر کر دیا اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے، اور جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، خواہ حلال کے طور پر اور خواہ حلال کے طور پر، تو تلاش کرنے کی ہی ضرورت نہیں، فقط یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا حرام کیا گیا ہے. بس جو وہ حرام کر دیا گیا ہے اس کو ایک طرف کر دے، باقی جو کچھ ہے وہ شریعت میں حلال ہوگا، باقی جو کچھ ہے وہ شریعت میں. اب آپ کو لسی کہیں تلاش نہیں کرنی پڑے گی کہ قرآن اور حدیث کے کس حکم کے تحت لسی حلال ہے. شاید تلاش کریں تو کوئی نہ آیت ملے نہ حدیث ملے لسی کی حلت پر. شیخ الحدیث صاحب کو شاید مل جائے، کوئی ہے کوئی لسی پر حلت؟ کوئی نہیں تلاش کرنی پڑے گی. اسلم قادری صاحب کو یا علامہ غالب صاحب کو جلیبیاں تلاش نہیں کرنی پڑے گی کہ کہاں حلال ہے، یا سون حلوہ غالب علامہ غالب صاحب پسند کرتے ہیں مٹھائی کی مختلف قسمیں، یہ چیزیں تلاش نہیں کرنی پڑیں گی. ہزار ہر چیزیں آپ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق کھائیں گے پہنیں گے، وہ تلاش سند نہیں تلاش کرنی ہوگی کہ یہ کہاں حلال ہے. نہیں، اس میں معقولات یعنی کھانے کے علاوہ اعمال بھی آ جاتے ہیں اور رسوم بھی آ جاتی ہیں. ان رسوم میں آپ کا لباس بھی آ جائے گا، کہیں لوگ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، کہیں دھوتی اور چادر اور قمیض پہنتے ہیں، کہیں عربی طرز کا لباس پہنتے ہیں، کہیں پاجامہ چلتا ہے، کہیں کرتا چلتا ہے، کہیں لمبا قمیض چلتا ہے، اور اطراف و اکناف میں دنیا میں طرح طرح کے لباس ہیں. اب آپ کو یہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ لباس بھی جائز ہے، رشتے تھے کیا یہ لباس بھی جائز ہے، کیا یہ بھی ہے، اس طرح رسوم ہے. بس صرف دو چیزیں دیکھنی ہوگی، ایک وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث میں ممنوع نہیں، حرام ڈکلیئر نہیں کی گئی، جس پر قرآن اور حدیث کی منع کی نہیں کی کوئی نس نہیں آئی، وہ حلال ہے. بشرطے کہ دوسری صورت ایک اور ہو سکتی ہے کہ اس کا براہ راست قرآن اور حدیث کے کسی حکم کے ساتھ تضاد نہ ہو. ایک چیز اس لسٹ میں تو نہیں آتی، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر احکام بڑے واضح ہیں اور ان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آ جاتا ہے. اس کو جنرلٹی کہتے ہیں، قرآن کے جو جنرل احکام ہیں، عمومی احکام، ان اصولوں یا احکام کے ساتھ اگر اس کا کہیں ٹکراؤ مل جائے، تضاد مل جائے، تو پھر وہ اس شک میں ممنوع ہو جائے گی، تو وہ بھی دراصل بالواسطہ ممنوع ہو گئی. لیکن جس چیز کو قرآن اور سنت نے براہ راست یا بالواسطہ حرام اور ممنوع ڈکلیئر نہیں کیا، وہ چیز اب خود حلال ہوگی اور مباح ہوگی. اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف جنرل پرمیسیبلٹی، پرنسپل آف جنرل پرمیسیبلٹی، ان اباحت عامہ کا اصول، اصول اباحت عامہ، کہ ہر چیز حلال ہوگی، مباح ہوگی، انلیس اٹ از پروہیبیٹڈ. ایوری تھنگ از پرمیسیبل، انگریزی میں کہیں گے اس کو، ایوری تھنگ از پرمیسیبل انلیس کنٹری از پروفڈ، انلیس اٹ از ایکسپریسلی اور امپلائڈلی پروہیبیٹڈ بائی قرآن اینڈ سننا. بس اس کی منع ثابت ہو تو حرام، منع ثابت نہیں تو وہ حلال ہی حلال ہے. یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے. تو اس میں بعض اوقات کئی مسائل آ جاتے ہیں، کوئی میلاد شریف کرتا ہے، کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ میلاد کرنا حرام ہے، کہاں ہے قرآن میں میلاد مناؤ یا برتھ ڈے مناؤ، کوئی بچوں کی خوشی برتھ ڈے کرتا ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، حرام ہے، کہاں ہے کوئی رسول نے کیا، کوئی صحابہ نے کیا، یہ قاعدہ ہی نہیں. اگر اس طرح آپ تلاش کرنے لگ جائیں تو شریعت اور اسلام ورکیبل نہ رہے، دین بڑا مشکل بن جائے. رسول نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین کا منشا آسانی پیدا کرنا ہے. دوست کو بالحنیفیت سمحا، میں بڑا آسان دین، آسان ملت اور آسان مذہب لے کے مبعوث ہوا ہوں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی، تنگی نہیں بنائی، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. دین میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات پیدا، تنگی پیدا نہ کیا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، دین سے بھگایا نہ کرو. یہ دین کا بنیادی منشا ہے قرآن اور سنت میں. تو اگر حلت یعنی حلال ہونا اور جائز ہونا یہ قرآن اور حدیث کا ثبوت لے کر اگر حلال اور جائز کا فیصلہ ہونے لگے تو لوگ تو قدم قدم پر رک جائیں اور زندگی کا پہیہ آگے چل ہی نہ سکے اور بڑی مشکل اور ناقابل عمل ہو جائے اسلامی زندگی. اللہ نے دین کو قیامت تک کے زمانے کے لیے جو آسان بنایا اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ بس چند چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا یا ناپسندیدہ ڈکلیئر کیا ان کو چھوڑ دو، بتایا جو کچھ ہے زندگی میں قیامت تک احوال کے مطابق کرتے چلے جاؤ، جس چیز کا میرے دین سے ٹکراؤ نہ ہو وہ حلال ہے، وہ مباح ہے. تو یہی میدان جو ہے اباحت کا، جواز کا، حلت کا بڑا وسیع چھوڑ دیا، حرمت اور ممانعت کا بڑا مختصر کر دیا. یہ اگر بہت بڑا اصولی پہلو ہے شریعت کے احکام کا جو آپ کو سمجھا دیا. اب فرمایا تم پر مردار حرام ہے، مردار سمجھتے ہیں آپ جو بغیر ذبح کے، وہ جانور جو ادر وائز حلال تھا، ادر وائز جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بلڈا ہے، لیلا ہے، جو حلال جانور ہے، مرغی ہے، وہ بغیر ذبح کے، شرعی ذبح کے بغیر مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں. اور جو جانور شروع سے ہی حرام ہے وہ اس زمن میں، وہ تو حرام کے زمرے میں چلا گیا، مطلقاً حرام. یہ آج بات سمجھنے والی ہے، بڑی اہم بات ہے، اس نقطے کو سمجھیں. تو ذکر کیا مردار کا، مردار کیا ہوتا ہے؟ چاول ہوتے ہیں مردار جی، دودھ دہی لسی ہوتا ہے مردار. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مسئلہ، کوئی گنا، کوئی اناج فصل، گندم، یہ چیزیں مردار میں نہیں آتی. مردار یہ پہلی چیز کا تعلق ہی جانور سے ہے، اس کا تعلق ہی جانور سے ہے، اور جانور کی بھی ایک خاص حالت سے، وہ حالت موت کہ مرا کیسے، کس حالت سے کہ مرا کیسے، کیا شرعی ذبح سے ہو کہ مرا یا تبھی موت مر گیا، تبھی موت مر گیا تو مردار ہو گیا. فرمایا یہ حرام ہے. والمیتۃ المیتۃ والدم، اور جانور کا خون بھی حرام کر دیا، اس کا خون بھی حرام کر دی. جب ذبح ہوتا ہے یا مرتا ہے تو صرف نکلتا ہے یا وہ یا ضرب ہوتی ہے تو اس میں سے خون نکلتا ہے، اس کو بھی حرام کر دیا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت. یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ خنزیر کا خالی گوشت ہی حرام کیا نا، تو ہڈیوں کو استعمال ہو سکتی، اس کے بال استعمال ہو. یہ ایک بڑا سائنٹیفک سوال ہے، ویسٹرن ورلڈ میں کیا جاتا ہے، نوجوان نسل بھی کرتی ہے کہ ہر چیز کو تو ان جنرل بیان کیا، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، اور یہاں کیا، یوں کیوں نہیں کہا والخنزیر؟ جیسے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام، والدم اور خون حرام، اس طرح کہتے والخنزیر اور خنزیر حرام. یہاں لحم کیوں لگایا اور خنزیر کا گوشت حرام؟ ولحم الخنزیر. اب سنو بول، تو اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ بڑی اصولی سی چیز ہے، ہر جانور کی کچھ یوٹیلیٹیز ہوتی ہے، اس کا جواب سمجھا رہا ہوں. ہر جانور کی کچھ یوٹیلیٹیز، استعمالات اور فوائد ہوتے ہیں ہر جانور کے. بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کا استعمال، مثلا کچھ جانور ایسے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کا استعمال زیادہ تر دودھ کے لیے ہوتا ہے. بکری، دمبا، لیلا وغیرہ، بکرا، ان کا استعمال زیادہ، تو پرائمری یوٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے. اونٹ ہے، اونٹ، گھوڑا وغیرہ، ان کا پرائمری یوٹیلیٹی کیا ہے؟ بار برداری، بار برداری، بوجھ اٹھانا. گائے بھینس کا پرائمری یوٹیلیٹی دودھ لینا ہے، سیکنڈ یوٹیلیٹی گوشت بھی ہے، اور لیلے، بکرے، دمبے، چھترے، ان کی پرائمری یوٹیلیٹی گوشت ہے. اسی طرح خنزیر اس کیٹیگری میں آتا ہے حرام جانوروں میں سے کہ اس کی پرائمری یوٹیلیٹی گوشت ہے. پوری ویسٹرن ورلڈ میں خنزیر کی جو بنیادی افادیت ہے وہ کیا ہے؟ گوشت ذیلی فادیت بنیادی کے تابع ہوتی ہے. جو سیکنڈری یوٹیلیٹی ہوتی ہیں سیکنڈری وہ پرائمری یوٹیلیٹی کے تابع ہوتی ہیں, ثانوی فوائد اس کے بنیادی فوائد کے تابع ہوتے ہیں. جس جانور کا بنیادی استعمال اس کی بنیادی جس کی استعمال پوری دنیا میں جس کی غرض سے اس کی اہمیت ہے جب اسی کو حرام کر دیا گیا تو حکم ہوگا کہ جب اس کی بنیادی استعمال ہی حرام کر دیا گیا تو ثانوی کی حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر لحم پر زور اس لیے دیا کہ باقی چیزیں زیر استعمال ہی کثرت سے وہ ثانی حیثیت میں تھی. لہذا جب لحم کو جو بنیادی استعمال ہے پوری دنیا میں اس کو حرام کو ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ حرام کر دیا گیا. مطلب یہ کہ اس کی اب کسی شے کا بھی استعمال حلال نہ رہے گا. اور جو مردار کہا حلال جانوروں میں سے اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ لحم کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ان کو مطلقاً ہر جہت سے حرام کرنا مقصود نہیں تھا. اگر وہاں بھی لفظ لحم لگ جاتا لحمل نہیں تھا. اب یہی اصول وہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کیا درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہاں بھی لحمل میتا لگ جاتا انما حرم علیکم لحمل میتا کہ مردار کا گوشت حرام, اگر لفظ گوشت آ جاتا تو پھر اس کی پرائمری یوٹیلیٹی کے ساتھ اس کی سیکنڈری یوٹیلیٹیز بھی ساری کی ساری حرام ہو جاتی خنزیر کی طرح. جیسے میں نے اصول سمجھایا کہ جب بنیادی استعمال ہی کی اجازت نہیں تو اس کے ثانوی استعمالات خود بخود بین ہو جائیں گے ممنوع ہو جائیں گے. یہ اصول اگر یہاں لگتا تو مردار کے بارے میں مردار کا اللہ کو صرف گوشت کھانا کھلانا اس کو حرام کر کے ممنوع کرنا مقصود تھا, اس کا چمڑا تو ممنوع کرنا مقصود نہیں تھا. اس کا چمڑا تو اب اگر وہ مردار بھی مر جائیں تو ان کے چمڑے کا استعمال ہو سکتا ہے, ان کی اور مختلف چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے. تو دیکھا آپ نے جہاں لحم کا لفظ گوشت کا لفظ نہیں لگایا وہاں گوشت ممنوع از خود ہو گیا اور باقی کئی چیزیں جو ثانوی تھی ان کا استعمال برقرار رہا. اس کا جواب جہاں گوشت کا لفظ لگا دیا وہاں اب نہ چمڑا حلال رہا نہ بال حلال رہے نہ اس کا برش حلال رہا نہ اس کی کوئی اور چیز بننی حلال رہی, ساری کی ساری حرام ہو گئی. یہ بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو میں نے آپ کو سمجھایا. اس کے بعد آگے آتا ہے وما احل به لغیر اللہ, یہاں اعتقادی اور فقہی مسئلہ ہے. اور فرمایا کہ اور وہ جانور بھی حلال حرام کر دیا گیا ہے اور حرام ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. یہاں جو مغالطہ میں نے عرض کیا علمی اعتبار سے وہ یہ کہ بعض احباب مغالطے میں اور علمی کمزوری کے باعث اور تفاسیر کے کثرت کے ساتھ مطالعہ نہ ہونے کے باعث اور علم قرآن اور علوم قرآن میں کمی کے باعث اس آیت کا مفہوم یوں لے لیتے ہیں کہ صرف جانور نہیں بلکہ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام منسوب کر دی گئی وہ بھی حرام ہے. اس کے تحت وہ بزرگان دین کا اور اس بزرگان دین کے لیے جو بطور نیاز صدقہ خیرات کرتے ہیں جو ان کا ختم دلاتے ہیں جو کوئی گیارہ شریف غوث پاک کے نام سے دلا دی, کسی نے 10 محرم الحرام کو شہداء کربلا مولا کے نام سے ختم دلوا دیا, کسی نے حضرت داتا گنبخش کے نام سے ختم دلوا دیا, کسی نے اپنے ماں باپ کے نام کا ختم دلوا دیا, کسی نے اور بزرگوں کے نام کا ختم دلوا دیا, اپنے مشائخ اور اساتذہ کا نام کا دلوا دیا, تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں چونکہ یہ غیر اللہ کے نام آ گیا اس کے اوپر تو وہ حرام ہو گیا. وہ اس کا معنی کرتے ہیں ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا یا وہ غیر اللہ کے نام منسوب ہو گئی. یہ معنی اور مراد اور مفہوم سراسر غلط ہے, یہ غلط ہے. اور جمہور مفسرین اور اسلاف اور متقدمین ان تمام کے بیان کردہ قرآن معنی اور مراد سے انحراف ہے جو کم علمی کے باعث پیدا ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کا کوئی تعلق سوائے جانور کے وقت ذبح غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیے جانے کے عمل کے سوا کسی اور چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کی غلط اپلیکیشن ہے. اب میں نے جو جانور گنوائے اس کا ریزن کیا تھا, اس آیت کریمہ کا پورا جب آپ مضمون پڑھیں تو آیت کریمہ کا مضمون بولتا ہے کہ پوری کی پوری آیت میں سوائے جانوروں اور ان کی مختلف موت کی صورتوں کے کسی اور چیز کا سرے سے بیان ہی نہیں ہے. پہلا لفظ میتا
وہ بھی جانور اور اس کی بھی موت کا عمل. دوسرا دم جانور اور اس کے خون سے بحث. تیسرا خنزیر اس کا گوشت اس سے جانور سے بحث. اور یہ تو ایک آیت تھی نا, اور یہ آیت چھٹے پارے میں بھی آئی ہے سورہ مائدہ میں. تو وہاں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. وہاں ایک لمبی لسٹ بیان کر دی, اور وہ بھی اس آیت میں سارا کا سارا ذکر جانوروں کا اور ان کی موت کی مختلف صورتوں کا ہے. جو گلا گھٹنے سے مر گیا, جو گر کر مر گیا, جو چوٹ لگنے سے مر گیا وہ جانور, وہ بھی حرام, وہ بھی حرام, مردار بھی حرام. جو گلا گھٹ کے مر گیا جانور وہ بھی حرام, جو گر کر چوٹ سے مر گیا جانور وہ بھی حرام. الغرض مختلف جانور جو مختلف شکلوں میں مر جاتے اور شرعی طریقے سے ذبح ہوئے بغیر ان کی موت ہوتی ہے, ساری ان کی لسٹ بھی, اور سوائے بس ان کے اور کسی چیز کا ذکر سورہ سے. تو قرآن مجید کا جو نفس مضمون ہے اس کے سیاق و سباق سے ہی اس معنی کو ہٹا دینا ہوگا. اگر اس کو آپ جنرل کر دیں گے تو یہ جنرل نہیں بلکہ اسپیسیفک ہے. اس کا تعلق بھی ایک شکل سے ہے, وہ یہ کہ وہ جانور جن پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا نہ گیا ہو, یعنی ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ تقدیر کہے بغیر, اس کی جگہ آپ کفار و مشرکین کا وتیرہ تھا کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے بتوں کے نام پر, منتے مانتے جانور پکڑ کے لے آتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کعبہ شریف کے سہن میں 307 چبوترے بنا رکھے تھے, ہر چبوترا مختلف بت کے نام سے موسوم تھا. تو جس کے نام کی نظر دینی ہوتی جانور لاتے وہاں, اور جانور کو وہاں ذبح کرتے, اور کرتے یا لات کا نام لے کے ذبح کر دیتے, یا منات, یا عزا, یا حبل, وہ اپنے بتوں کا نام پکارتے اور ذبح کرتے اور ان کے نام پر جانور ذبح کر دیتے. اس آیت کریمہ نے اس قسم کو کلیتن حرام قرار دیا ہے. اور وہ صورت آج بھی کوئی کہے کہ وہ تو آج ختم ہو گئی, نہیں آج کہاں ختم ہوئی, آج جو دنیا مشرک ہے ہندوستان صافا مشرک ہے, بدھ مت کے مذاہب جاپان تک شرک کے مذاہب تو موجود ہیں. تو صرف نام بدل گئے, لات اور حبل نہ رہا, کوئی کرشنا پہ کرتا ہوگا, کوئی مہاراج پہ کرتا ہوگا, ہزاروں بت ہیں. تو مختلف بتوں, اگنی کے نام پر, کوئی وشنو کے نام پر, کوئی برہما کے نام پر, ہزاروں نام. تو آج بھی وہ شرک کی صورت موجود ہے. تو جب تک شرک دنیا پر ہے, مذہب شرک, تو تب تک یہ شرک بھی ہے. تو اللہ پاک نے دراصل اس کو حرام ڈکلیئر کیا. اس کا تعلق نظر نیاز اور ختم اور اصال ثواب, یا میلاد شریف کے کھانے, یا گیارہویں شریف کے, یا بزرگوں کی ختم, یا والدین کے ختم, یا کسی ایسے ختم درود کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. یہ ناجائز زیادتی ہے کھینچ کر ادھر لے جانا. اب میں اس کی معنی وضاحت کر دوں. یہ تو میں نے قرآن مجید کی آیت کے سیاق و سباق سے مفہوم سمجھایا. اب اس لفظ پر غور کرتے ہیں. لفظ ہے وما احل بہ لغیر اللہ, لفظ احل استعمال ہوا. خود قرآن آیت کے لفظ پر غور کرتے ہیں. اس لفظ میں بھی وہ اوروں کے نام منسوب کر دیا گیا, یا ایسی کسی چیز کا معنی نہیں پایا جاتا. احل جو لفظ ہے یہ احلال سے ہے. کس سے؟ احلال. احل یحل احلالا فہو محل. یہ احلال سے ہے, باب افعال سے. یہ احلال کس میں سے نکلا؟ یہ ہلال سے نکلا. کس میں سے؟ ہلال سے. ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے. اب آیت کے لفظ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ یہ معنی کیسے بنا. احلال یہ لفظ کس میں سے ہے؟ احلال. اصل تو تھا نا احلالا, احلال اف افعال سے تھا نا. اف الا یف ایلو اکرم یکرمو, تو یہ کیا تھا؟ احلالا. تو لام کا لام میں ادغام ہو گیا تو تشدید آ گئی, تو احلا بن گیا. احلا یحلو یہ طلباء کے لیے, کبھی چیز میں عام طور پہ ان کے لیے نہیں کرتا, کبھی کوئی چیز آ جاتی. تو احلا یحلو بن گیا. تو یہ احلال سے ہوا, اور احلال ہے ہلال سے. ہلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو. پہلی رات کے. تو احلال کا معنی کیا؟ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ شریعت عربوں کے ہاں ملت ابراہیمی کے وقت سے, اور قریش میں بھی ان کے زمانہ شرک و کفر میں بھی, ملت ابراہیمی کے زمانے سے بعض مہینوں کی حرمت چلی آ رہی تھی. ذیقعد کی, ذیلحج کی, محرم تک کی مہینوں کی. ذیقعد شوال سے شروع ہو جاتی ہے. ذیقعد, ذیلحج,
محرم اور رجب ان چار مہینوں کی ایک حرمت چلی آ رہی تھی. اور اس طرح ان کا نظام بھی اس وقت قریش کا اور عربوں کا بھی قمری مہینوں سے چلتا تھا. لہذا ان کے مہینوں کی ابتدا انتہا حرمت کا معاملہ ان کے مذہب کا رسم و رواج کا پھر حج کا نظام بھی چلا آ رہا تھا قدیم. تو ان کا نظام چاند کے دیکھنے پر منحصر تھا. لہذا چاند کو دیکھنے کا وہ بڑا اہتمام کرتے, چاند کو دیکھنے کا اکٹھے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے جیسے اب بھی ہم عید کا چاند یا رمضان کا چاند دیکھ رہے.